فجعل يدخل اليه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا اله الا الله اني لموت السكرات ثم نصب يديه فجعل يقول في رفيق الايه حتى قبض ومات يده.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کٹورا رکھا ہوا تھا, رکوتن چمڑے کے چھوٹے سے پیالے کو کہا جاتا ہے, علبتن لکڑی کے چھوٹے سے پیالے کو کہا جاتا ہے. تو چمڑے کا بنا ہوا یا لکڑی کا بنا ہوا ایک پیالہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہوا تھا اور اس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا. راوی عمر ابن سعید کو شک ہے کہ رکوتن کا لفظ ہے یا علبتن کا لفظ ہے, اور یہ واقعہ آخری وقت کا ہے جب دنیا سے روانگی ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو پانی میں داخل فرماتے اور ان دونوں کے ذریعے سے اپنے چہرے کے اوپر مساح کرتے. دیکھیے تکلیف کے وقت پر, بے چینی کے وقت پر ہاتھ میں پانی لگا کر چہرے پر ملنے سے راحت ہوتی ہے. یہ راحت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے جو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے. آج بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو پیالے میں پانی, پھر اس میں سے ہاتھ بھگووے اور بھگو کر کے چہرے پر لگاوے تو راحت ہوتی ہے. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے یہ ارشاد فرما رہے تھے, لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, موت کے لیے تکلیف ہے, یعنی ایسی تکلیف جس سے عقل معوف ہو جاتی ہے. پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو کھڑا کیا. واحد کی قرات بھی ہے, نصب یدہ, آپ نے اپنے ہاتھ کو یا دونوں ہاتھ کو کھڑا کیا اور آپ اپنی زبان سے یہ فرما رہے تھے, پھر رفیق الاعلی, یعنی اے اللہ آپ مجھے رفیق اعلی میں شامل فرما لیجئے, یعنی اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, اس جماعت کے اندر اے اللہ آپ مجھے شامل فرما لیجئے, یہاں تک کہ آپ کی جان مبارک وصول کر لی گئی, یعنی روح مبارک قبض ہو گئی اور آپ کا دست مبارک جھک گیا, یعنی دست مبارک جو آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا وہ دست مبارک پھر زمین کی طرف جھک گیا. جی
كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة, كان ينظر إلى أصغر فيقول إن يعيش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليه الساعة, قال هشام يعني موته.
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ دیہات کے کچھ لوگ جو اخلاق کے بڑے سخت ہوتے ہیں، جفات، جن کی طبیعت کے اندر سختی ہو، مزاج کے اندر سختی ہو، اور یہ طبیعت اور مزاج کی سختی لوگوں کے ساتھ قلت مخالطت کی وجہ سے، یعنی لوگوں سے ان کا ملنا جلنا کم ہوتا ہے، اور جب لوگوں سے ملنا جلنا کم تو مزاج میں اکھڑ پن، مزاج میں سختی، یہ ان لوگوں کے اندر ہوتی تھی۔ اس طرح کے لوگ کہ جن کے مزاج میں سختی ہو، جن کے مزاج میں اکھڑ پن ہو، بس نسخوں میں جیم کے بجائے ہا ہے، حفاتن، حفات حافی کی جمع ہے، جس کے معنی آتے ہیں اگھاڑ پگے، یعنی جن کے پیروں میں چپل نہ ہو، بغیر چپل کے جو چلتے رہتے ہو۔ اور یہ بھی دیہاتی لوگوں کا ایک نظام اور مزاج ہوتا ہے کہ وہ بغیر چپل کے چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، ان کا سوال یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ دیہاتی لوگ اکھڑ مزاج کے، چپل بغیر کے، نے آ کے پوچھے قیامت کب آئے گی، متستعتو فکان ینظرو، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں جو سب سے چھوٹی عمر کا ہوتا ان کی طرف دیکھتے، یعنی آئے ہوئے لوگوں کے اندر کم عمر کا کون ہے، چھوٹی عمر کا کون ہے، اس کی طرف دیکھتے۔ پھر اس کے بعد کیا فرماتے، اگر یہ زندہ رہا، یہ چھوٹی عمر والا اگر زندہ رہا تو اس کو بڑھاپا نہیں آئے گا، یہاں تک کہ تم پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی جو سب سے کم عمر والا ہوتا اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے، اس کو بڑھاپا آوے اس سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ کیا مطلب اس کا؟ یہاں سائل نے جو سوال کیا ہے کہ قیامت کم آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اسلوب حکیم سے جواب عطا فرمایا۔ ان لوگوں کا سوال کرنے کا منشا تھا قیامت کبری کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قیامت صغرا کے متعلق۔ وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ سارے عالم کو ختم کرنے والی قیامت کب آئے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر والے کی طرف اشارہ کر کے یوں فرما رہے ہیں کہ اس کو بڑھاپا آنے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی یہ جو کم عمر کا آدمی ہے، جب بڑھاپا اس کو آ چکا ہوگا تو ایک عہد اور زمانہ گزر چکا ہوگا، اور جب ایک عہد اور زمانہ گزر چکا ہوگا اور سب کی موت آ چکی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ ہر انسان کی موت کے ساتھ کم از کم اس کی قیامت قائم ہو ہی جاتی ہے، جو بھی مرا اس کی تو قیامت قائم ہو ہی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلوب حکیم سے قیامت صغرا والا جواب عنایت فرمایا۔ اسی لیے بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ اشکال کی چیز ہے لیکن یہ حکمت بری چیز ہے۔ اشکال یوں ہوتا ہے کہ سائل نے سوال کیا قیامت کبرا کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیوں دیا قیامت صغرا کا؟ قیامت کبرا کا سوال تھا تو جواب بھی قیامت کبرا ہی کا ہونا چاہیے. پھر قیامت صغرا والا جواب کیوں دیا؟ ارے بھائی یہ اسلوب حکیم کہلاتا ہے کہ قیامت کبرا کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے اور تمہیں کیا فکر قیامت کبرا کی؟ تم اپنی اپنی موت کی فکر کرو, ہر ایک کی موت پر اس کی قیامت صغرا قائم ہونے والی ہے, اس کی فکر کرو اور اس کے مطابق تیاری کرو. تو یہ اسلوب حکیم کہلاتا ہے. بعض حضرات نے اس کی تعبیر یوں کی ہے کہ یہ جواب ہے قیامت کے قریب ہونے کے بتلانے کی تعبیر ہے. قیامت کے قریب ہونے کے بتلانے کو تعبیر ہے, حقیقت مراد نہیں ہے. جیسے کہ کوئی تم کو پوچھے کہ بھائی اس بلڈنگ کا افتتاح کب ہونے والا ہے؟ جس دن تیرے پوتے کی شادی ہوگی اس دن افتتاح ہوگا. تو اب یہ تعبیر کتنی عجیب دی گئی کہ ابھی تو آپ کی شادی کے ٹھکانے نہیں, تو پھر آپ کے بیٹے کب شادی کریں گے, پھر ان کا بیٹا کب شادی کرے گا؟ تو اس طرح ایک تعبیر ہوتی ہے. تو یہاں بھی ایک تعبیر دی گئی, قیامت کے قریب ہونے کی تعبیر یوں کی گئی. یہ جو کم عمر لڑکواں ہے نا, جس دن جو ہے یہ بوڑھا ہوگا اس دن قیامت قائم ہو جائے گی. اور اس کی بوڑھاپے میں کتنی دیر باقی ہے, بس سمجھو کہ قیامت بہت قریب ہے, بہت نزدیک ہے. نمبر تین, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اندازاً بتلا دیا گیا کہ یہ بچہ جینے والا نہیں ہے, عمر پانے والا نہیں ہے. یہ بچہ جب جیے گا ہی نہیں, عمر پائے گا ہی نہیں, تو بڑھاپا بھی نہیں آئے گا اور جو ہے کوئی لمبی مدت بھی ہونے والی نہیں ہے. یہ کلی کم عرصے میں مرجھا جانے والی ہے. غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیامت کا وقت بتلانے کے لیے ان کو ان کی موت یاد دلائی کہ تم اپنی موت کی فکر کرو, تمہاری اپنی موت مثل قیامت ہے, اس کی فکر کر کے تیاری کرو. پوری دنیا کب ختم ہوگی کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. چلو, حضرت ابو قتادہ ابن ربیع الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جميعا بیان کیا کرتے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزارا گیا. جب جنازہ گزرا تو آپ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا, اندر جو سویا ہوا آدمی ہے جنازے میں, مستریحن, راحت پانے والا ہے, وہ مستراحم منہ, یہ واو او کے معنی میں, یا اس سے راحت پائی گئی ہے. یہ خود یا تو راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت پائی گئی ہے. صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, مستری اور مسترا منہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی یہ آدمی راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت پائی گئی ہے، کیا مطلب اس سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، بہترین وضاحت فرمائی. العبد المؤمن، ایک ایمان والا بندہ، یستریح من نصب الدنیا و اذاها الى رحمت اللہ، ایک ایمان والا بندہ، متقی بندہ، یا عام مومن مراد لو، متقی مخلص خاص بندہ مراد لو، یا عام مرد مومن کو مراد لو، کہ وہ راحت پاتا ہے دنیا کی تھکن اور مشقت سے اور دنیا کی تکلیف سے، اور اللہ کی رحمت میں پہنچ جاتا ہے. یعنی ایک مرد مومن ہوتا ہے، دنیا میں کتنی تکلیف جھیلتا ہے، وہ احکام شرعیہ بجا لانے یہ ایک مستقل تکلیف کا کام ہے، پھر یہ دنیا کی مایا جال ایک مشقت بھرا کام ہے، یہ کام کرو وہ مت کرو، یہ کرو وہ مت کرو، پھر یہ ہے کہ دنیا ہے ہی دار المشقت والمحن، تو اب اس دنیا سے جب وہ مرے تو گویا کہ دنیا کی تکلیفوں سے وہ راحت پا جائے. جیسے کہ ایک پرندہ پنجرے میں بند ہوتا ہے، پنجرا بند کرنے والا اس کو سونے کے پنجرے میں بند رکھے اور وقت بوقت پستے کاجو بادام کھلاتا ہو، پھر بھی وہ پرندے کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ میں اس سے چھوٹ کر کے آزاد جنگلوں میں پھروں. بس یہی ہے مرد مومن کی روح جسد انصوری کے پنجرے میں گری ہوئی ہے، اور یہاں اس کے لیے کتنی پابندیوں کی جال لگی ہوئی ہے. جب اس سے یہ روح نکلے گی جسد انصوری کے پنجرے سے، تو خدا کی جنت کی آزادیوں میں اڑتی پھرے گی. یہ ہے مستریح ان کے معنی، کہ اب دنیا کی مشقت تکلیف سے راحت پاوے اور اللہ کی رحمت کے اندر وہ داخل ہو جاوے. یہ تو ہو گیا مرد مومن کے واسطے. مستریح کا مطلب مستراح کیسے ہوگا؟ کہ ایک گنہگار بندہ، کافر بندہ، جب وہ مرتا ہے تو اس کی وجہ سے بندے، شہر، درخت، جانور سب راحت حاصل کرتے ہیں. ایک کافر، فاجر، بدماش جب تک زندہ رہے گا لوگوں پر ظلم کرے گا، زیادتیاں کرے گا، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا رہے گا، جب مرے گا لوگ خوش ہو جائیں گے، بہت اچھا ہوا ظالم گیا اور ہمیں راحت مل گئی، چین مل گئی. شہروں کو راحت ملتی ہے، مراد ہے اہل شہر، کہ شہروں کو اور شہروں کے باشندوں کو راحت مل جاتی ہے، اس لیے کہ وہ شہروں کے لیے بھی تکلیف کا ذریعہ تھا، ایسے ایسے قانون نافذ کرتا تھا، ایسے ایسے ٹیکس وصول کرتا تھا، ایسی ایسی سخت قانونیاں جاری کرتا تھا کہ پورے شہر اور شہر کے لوگ اس کی وجہ سے حیران پریشان تھے. اب یہ مرا تو سب کو راحت مل گئی، کمبخت گیا. درختوں کو کیا مطلب؟ درختوں کو بلا وجہ کاٹتا تھا، درختوں کے پھل توڑ لیا کرتا تھا، اور درخت والے کسان درخت باڑی والے کسانوں کے باڑی، پھل کو لوٹ لیا کرتا تھا، غصب کر لیا کرتا تھا، اب یہ مرے گا تو درختوں کو بھی راحت، درخت والوں کو بھی راحت، باڑی والوں کو بھی راحت، باڑیوں کو بھی راحت، سب کو راحت، اور جانوروں کو بھی، چونکہ جانوروں کو غصب کرتا تھا، جانوروں سے طاقت سے زیادہ کام لیتا تھا، جانوروں کو پال کے کام لیتا تھا لیکن کھلانے پلانے میں کوتاہی کرتا تھا، اب یہ مرا تو جانوروں کو بھی راحت مل گئی کہ ظالم کام بہت کراتا تھا، کھلاتا پلاتا کم تھا، اب گیا تو جانوروں کو بھی راحت. گویا بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا وجود انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، درختوں کے لیے، آبادیوں کے لیے تکلیف اور مشقت کا باعث ہوا کرتا ہے. جب وہ مرتا ہے تو سبوں کو راحت ملتی ہے اس کے جانے کی وجہ سے، اور سب لوگ خوش خوش خرم خرم ہو جاتے ہیں. شرائع حدیث کہتے ہیں کہ بعض بدماش لباڑ لفنگے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے وجود سے شہروں کو بارش سے محروم کیا جاتا ہے. جیسے وہ مرتے ہیں اور ان کا جنازہ اٹھتا ہے تو اہل شہر رحمتوں کی بارش سے نوازے جاتے ہیں. یہ ہے مستری اور مستراح کا مطلب. جی
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن سعيد بن محمد بن عمرو بن حلحلة قال حدثنا ابن كعب عن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستراح منه المؤمن يستريح.
جي
وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيبيع الثاني ويبقى معه واحدا يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله.
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وعن جمیعا فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب آدمی مرتا ہے تو اس کے ساتھ تین لوگ چلتے ہیں. تشدید کی قرات بھی ہے، تخفیف بھی قرات بھی ہے. انسان کی موت ہوتی ہے تو تین طرح کے افراد اس کے ساتھ چلتے ہیں، ساتھ ہوتے ہیں. یہاں یتبعو یتبعو حقیقی اور حسی ساتھ جانا مراد نہیں، بلکہ معنوی طور پر ساتھ، کہ ایک انسان مرتا ہے تو تین قسم کے لوگ اس کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، مرنے والے انسان کے ساتھ تین قسم کے لوگ. دو قسم کے لوگ تو قبرستان سے واپس آ جاتے ہیں، اور ایک قسم کے لوگ قبر میں بھی ساتھ رہتے ہیں. اب تین قسم کا مطلب کیا؟ نمبر ایک، اہل و عیال، رشتے دار. نمبر دو، مال سامان جائیداد، پراپرٹی. نمبر تین، اس کے برے اور اچھے اعمال. تو جب جنازہ نکلتا ہے انسان کا تو تین طرح کے افراد ساتھ ہوتے ہیں. ایک کیا ہے؟ اہل و عیال، رشتے دار، دوست، رفقا. نمبر دو، مال سامان جائیداد، اور نمبر تین، اچھے یا برے اعمال. اب قبرستان تک اہل و عیال ساتھ جائیں گے، رشتے دار ساتھ جائیں گے، دوست متعلقین ساتھ جائیں گے، اور دفن کر کے جنازہ پڑھ کے آ جائیں گے. یہی حال ہے مال کا بھی، کہ مال تو گھر سے باہر تک بھی رخصت کرنے کے لیے نہیں جائے گا، قبرستان تک رشتے دار جائیں گے، دوست رفقا جائیں گے، اور مال تو قبرستان تک بھی نہیں جائے گا. حالانکہ انسان بڑی مقدار میں مال جائیداد چھوڑ کر کے گیا اور اعمال قبر میں ساتھ جائیں گے اچھے ہو یا برے ہو. گویا اس کی ایک تعبیر یوں کرتے ہیں کہ انسان کے تین طرح کے رفقا ہیں, تین طرح کے ساتھ دینے والے ہیں. اب ایک انسان مرنے کے قریب ہے تو اپنے تینوں طرح کے تعلق والوں کو بلاتا ہے, کہتا ہے کہ بھائی میں مر رہا ہوں, میں نے تمہارے لیے بہت محنت کی ہے, موت کی گھڑی میں میرا کچھ ساتھ دو. تو تین طرح کے متعلقین, نمبر ایک متعلقین نے یوں کہا کہ آپ مر رہے ہو ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ مرو ہم ساتھ دیں گے, غسل دیں گے, کفن دیں گے, جنازے کی چارپائی پہ اٹھائیں گے, قبرستان جائیں گے, جنازے کی نماز پڑھیں گے, قبر میں دفنائیں گے, الوداع کر کے واپس آ جائیں گے. دوسرا تعلق رکھنے والا متبع, اچھا آپ مر رہے ہو جائیے, میں تو آپ کے ساتھ کہیں نہیں آؤں گا. ارے بھائی تو کہیں بھی آنے تیار نہیں, حالانکہ تیرے لیے میں نے بہت محنت کی تھی, راتوں کو اجاگرے کیے, میں نے محنت مشقت اٹھائی, کھانا پینا آرام آگے پیچھے کیا, پھر بھی تو میرے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. نہیں نہیں میں ساتھ نہیں دوں گا. یہ انسان کا مال ہے کہ جس کے لیے انسان بہت محنت کرتا ہے, مال کمانے کے لیے, مال جمع کرنے کے لیے بہت محنت کرتا ہے, لیکن مال ایسی چیز ہے کہ وہ قبرستان تک بھی ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں. اہل و عیال کے لیے بھی محنت کرتا ہے لیکن وہ قبرستان تک ساتھ جاتے ہیں, مال تو قبرستان تک بھی ساتھ نہیں جاتا ہے. نمبر تین انسان کے اچھے اعمال ہیں, وہ انسان کو کیا کہتے ہیں, آپ مرو میں آپ کے ساتھ رہوں گا, قبر کے اندر بھی ساتھ رہوں گا. وہ اچھے اعمال اور برے اعمال بھی ساتھ دیتے ہیں, قبر کے اندر بھی ساتھ آتے ہیں, لیکن وہ سزا وبال عذاب میں کام آتے ہیں. اب انسان سوچ لے کس کے لیے زیادہ محنت کرے تین میں سے, جو قبر میں آخرت میں ساتھ دے وے وہ عمل صالح کے لیے زیادہ محنت کرے. جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم وعنا جميعا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کی موت ہوتی ہے, لوگ قبرستان لے جا کر کے دفن کر دیتے ہیں, اب اس کو روزانہ قبر کے اندر صبح و شام آخرت کا اس کا مکان دکھلایا جاتا ہے, روزانہ قبر میں صبح و شام آخرت والا مقام دکھلایا جاتا ہے. یعنی اگر وہ نیک ہے صالح آدمی ہے تو قبر میں سوتے سوتے جنت کا اپنا مقام دیکھتا رہتا ہے, روزانہ صبح و شام زیارت کرائی جاتی ہے. اور اگر وہ گنہگار ہے, فاجر ہے, کافر بے ایمان ہے تو روزانہ صبح و شام جہنم والا اس کا مقام اس کو دکھلایا جاتا ہے قبر میں. دیکھیے مومن قبر میں سوتے سوتے اپنی جنت کی قیامگاہ کی زیارت اور دیدار کرے گا, تو اس کی خوشی کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا. اوہو یہ رہا میرا بنگلہ, جب جلدی قیامت آوے گی میں جاؤں, یہ ہے میرا باغ, میں جلدی قیامت آوے گی جاؤں. اور کافر اور نافرمان کے حزن و ملال میں اضافہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہے نعوذ باللہ میری جہنم, یہ ہے میرے قیامت کے بعد جہنم. تو اس کے حزن میں, غم میں, تکلیف میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور جب آدمی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جب اس کا اکرام ہوگا, تو پچھلی تمام تکلیف اور مصیبتوں کو وہ بھول جائے گا. جنت راحت آخرت کی ایسی چیز ہے کہ پچھلی تمام تکلیفوں کو انسان بھول جائے گا وہاں جانے کے بعد. اس حدیث شریف سے قبر کے عذاب کا اس بات بھی ہے کہ عذاب قبر برحق ہے, قبر کی راحت برحق ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو قبر والی زندگی ہے, اس کو بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ اس میں بدن کا واسطہ ہے, یعنی کہ یہ جسم عنصری خاکی اس کو بھی واسطہ بنایا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ شہداء کرام کے اجساد ہو بہو محفوظ رہتے ہیں, اس کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھا سکتی ہے. انبیاء کے اجساد محفوظ رہتے ہیں, اور بھی بہت سے صالحین کے بدن محفوظ رہتے ہیں ہو بہو. اسی لیے بعض کی رائے یہ ہے کہ اس میں بدن کا بھی واسطہ ہے, قبر کی راحت میں, قبر کے عذاب میں. اور اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس میں جسد کا واسطہ نہیں ہے, بلکہ قبر کا عذاب یا قبر کی راحت کا تعلق روح کے ساتھ ہے, روح. اسی لیے انسان کا بدن تو کچھ سالوں میں قبر کی مٹی کھا جائے گی, لیکن پھر بھی آدمی کو وہاں عالم برزخ میں راحت ہے, تکلیف کا احساس ہے, اس کا تعلق ہے روح کے ساتھ. جیسے کہ خواب دیکھنے والا, کہ آپ دوپہر میں خواب دیکھ رہے ہیں کہ جمعرات کا دوپہر ہے, امی جان نے بریانی بنائی ہوئی ہے اور میں بریانی اور قورمہ کھا رہا ہوں. اب اتنے میں اٹھانے والا کہ چلو گھنٹے کا وقت ہو گیا, اٹھاؤ. ارے ارے میں تو مدرسے میں ہوں, کڑی کھچڑی کھا کے سویا ہوا ہوں. اس طریقے سے خواب دیکھنے والے کو کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی, اس کی روح کے ساتھ راحت اور غم کے آثار ہوا کرتے ہیں. اس طریقے کا معاملہ ہے اللہ تعالی کے یہاں عالم برزخ کا. غدوتن و عشیتن کا مطلب ہے روزانہ صبح و شام قبر میں جنت یا جہنم دکھلائی جاتی ہے, اور فرشتے اللہ کی طرف سے کہتے ہیں ہذا مقعدک, یہ ہے تیری قیامگاہ, دیکھ لی اچھی طرح, حتی تبعث, بس قیامت کے آنے تک اس کو روزانہ اس چیز کی زیارت کرا کر کے کہا جاتا ہے. اب مومن کا شوق روز بڑھتا ہے کب قیامت آوے نے, کب جنت میں جاوے, اور کافر کا غم روز بڑھتا ہے, ارے قیامت آئے گی نے وہ جہنم میں جلنے کا ہے. جی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مردوں کو برا بھلا مت کہو. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اعلیٰ ترین بات سمجھائی, بھائی مردوں کو برا بھلا مت کہو. کیوں برا بھلا نہیں کہنے کا, اس لیے کہ وہ پہنچ چکے ہیں ان اعمال کی طرف جو انہوں نے آگے بھیجے تھے, یعنی اس وقت وہ عالم آخرت میں ہے, اور عالم آخرت میں عالم دنیا میں جو اچھے کام کیے اس کا بدلہ بھی ہے, برے کام کیے اس کا بدلہ بھی ہے. تو وہ اپنے بدلہ پانے کی جگہ میں پہنچ چکے ہیں, اب ان کو برا بھلا کہنے کا کیا حاصل تمہارا؟ کوئی مقصد نہیں. اس لیے ان کو برا بھلا مت کہو. وہ اگر برے تھے تو عالم آخرت میں سزا میں پہنچ چکے ہیں, اچھے تھے تو عالم آخرت میں اچھے بدلے میں پہنچ چکے ہیں. اس لیے تم اپنی زبان کو گندا مت کرو, اپنے وقت کو برا بھلا کہہ کر کے ضائع مت کرو. اس وقت وہ دربار الہی میں ہیں اور زندگی بھر کیے ہوئے اعمال کی جزا سزا ان کو وہاں مل رہی ہے, تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. جی, سور پھونکے جانے کے بیان میں اکثر شرائع حدیث نے سور کی چار قسمیں بیان کی ہے مختلف آیات کی روشنی میں, لیکن حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمہ اللہ تفسیر مزیح القرآن میں پانچ سور کے قائل ہے کہ پانچ سور پھونکے جائیں گے. نمبر ایک, پہلا سور پھونکا جائے گا جتنے بھی ذی روح ہے سب مر جائیں گے, دنیا کا آخری دن سور پھونکا گیا سب مر مرا گئے. نمبر دو, دوسرا سور پھونکا جائے گا 40 سال کے بعد تو سب لوگ زندہ ہو جائیں گے. پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا, تمام لوگ قیامت کے دن بے ہوشی کے عالم میں آ جائیں گے, یعنی زندہ ہونے کے بعد بے ہوشی. فصعق من فی السماوات, سب بے ہوش. نمبر چار, چوتھا سور پھونکا جائے گا تو بے ہوشی میں افاقہ ہو جائے گا, جتنے بے ہوش تھے باہوش ہو جائیں گے اور افاقہ ہو جائے گا بے ہوشی میں. پھر پانچواں سور پھونکا جائے گا اور سب ہوشیار ہو جائیں گے, ہوشیار ایک دم چوکنا. یہ پانچ طرح کی سور کی بات شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ کی رائے ہے. قال مجاہد, حضرت امام المفسرین مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, اس سور کیا چیز ہے؟ قرآن کی آیت میں سور سور آتا ہے, سور کیا چیز ہے؟ تو امام مجاہد فرماتے ہیں, کہی اتل بو کی نر سنگے کی طرح ہوگا. کہی اتل بوک, نر سنگے کی طرح, وہ سینگ نہیں ہوتا ہے بھینس کا, گائے کا, بیل کا, آگے کی طرف سے چھوٹا ہے اور سامنے کی طرف سے چوڑا, وہ ہے بوک. اسی طریقے سے باقاعدہ بنایا بھی جاتا ہے اور آج کے زمانے میں ترجمہ ہارن سے بھی کر سکتے ہیں. ہارن میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے پھونکنے والا پھونکتا ہے, چاہے اپنے منہ سے پھونکے یا ربڑ کے گولے کے ذریعے پھونکے, وہاں چھوٹا ہوتا ہے اور آگے کی طرف وہ بڑا ہوتا ہے. بس اس شکل کا وہ سور ہوگا. کہتے ہیں کہ سفید رنگ کے موتی سے اللہ نے سور بنایا ہے, کانچ جیسا صاف ستھرا ہے. اللہ تعالی نے اسرافیل کو سور سونپا ہوا ہے اور اسرافیل سور لے کے تیار کھڑے ہے. حکم اللہ کی, حکم الہی کی طرف ان کے کان متوجہ ہیں. تو اسرافیل کو اللہ نے سور پیدا کر کے دے دیا, اسرافیل کو بھی پیدا کیا, سور کو بھی پیدا کیا, دے دیا اسرافیل کو, اور اسرافیل منہ میں سور لگا کے کھڑے ہوئے تیار, ریڈی پوزیشن میں, اور ان کے کان متوجہ ہیں حکم الہی کی طرف. کا سور کا جو دہانہ ہے بہت بڑا ہے. اس دنیا میں جتنے بھی ذی روح ہے مخلوقات, ان کی تعداد کے بقدر سور پر سوراخ بنے ہوئے ہیں. جتنی بھی ذی روح مخلوقات ہیں ان کی تعداد کے بقدر سور کے اوپر سوراخ بنے ہوئے ہیں, اور تمام ذی روح کی روحیں اسرافیل کے سور کے اندر لگی ہوئی ہے. سب کی, جتنے بھی زیرو انسان, جنات, جانور, پرندے, سب کی روحیں کہاں ہیں؟ اور سور اسرافیل کے منہ کے آگے والے حصے میں, سوراخ میں لگی ہوئی ہے. اندازہ لگاؤ کہ کتنی ساری روحیں سور کے اندر ہوگی. اب جب اللہ حکم دیں گے پھونکو تو پھونکیں گے, اور تمام روحیں اڑے گی اور اڑ کر کے جا کر کے اپنے اپنے جسم میں پیوست ہو جائے گی. جہاں جس کا جسم ہے, جو جہاں ہے وہاں جا کر روح بدنوں میں پیوست ہو جائے گی, اور وہ زندہ ہو جائیں گے اور محشر میں اللہ کے سامنے جمع ہو جائیں گے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, اور سور ایک مرتبہ کی للکار ہوگی, ایک مرتبہ کی للکار ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ناقور کی تفسیر بھی سور سے کی ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, جب ناقور میں یعنی سور میں پھونکا جائے گا تب کیا ہوگا؟ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ. راجفہ سے مراد ہے ابن عباس کے نزدیک پہلا سور, اور رادفہ سے مراد ہے دوسرا سور. تو پہلا سور پھونکا جائے گا, اس کے بعد آئے گا دوسرا سور, اور آپ کو بتلایا شاہ صاحب کے نزدیک پانچ سور ہیں. چلو,
قال المسلم الذي استقى محمد صلى الله عليه وسلم, فقال اليهودي والذي استقى موسى على العالمين, قال وغضب المسلم عند ذلك وجه اليهودي, فذهب اليهودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان من امره وامر المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على موسى, فان الناس يسعفون يوم القيامه ما هم في اول من يفيقون, فاذا موسى باطش بجانب العرش فلا ادري اكان في من صعق فافاق قبلي او كان ممن.
پہلے روایت تفصیل سے ہو چکی ہے, ترجمہ دیکھ لیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم فرماتے ہیں کہ دو آدمی میں جھگڑا ہو گیا, ایک مسلمان ایک یہودی. تو مسلمان نے کہا, اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم والوں پر چن لیا یعنی فضیلت دی. تو یہودی نے کہا, اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام عالموں والوں پر چن لیا. تو مسلمان کو اس موقع پر غصہ آ گیا, ہمارے حضور زندہ ہے اور تو اس طرح حضرت موسیٰ کی ترجیح کی باتیں کرتا ہے. ایک تماچا یہودی کے چہرے پہ ٹھوک دیا. اب یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور خبر دی کہ میرا اور مسلمان کا ایک جھگڑا ہوا, کہ مسلمان نے مجھے یوں کر کے ایک تماچا مار دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ کو, کہ تم مجھے موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح مت دو, موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو, مجھے موسیٰ علیہ السلام سے بہتر مت بتاؤ. یہ جو نفی فرمائی اس کا مطلب ہے علی سبیل الجمیع, کہ کلی طور پر مجھے موسیٰ علیہ السلام سے افضل مت بتاؤ. بعض چیزوں میں موسیٰ علیہ السلام افضل ہے پر جزوی فضیلت سے کلی فضیلت نہیں ہو جاتی. نمبر دو, مجھے اس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح مت دو کہ جھگڑا ہو جاوے. کبھی کسی کو فضیلت دیوے تو ایسے نہیں دینے کی کہ جھگڑا ہو جاوے. آپ اپنے پیر کی اتنی تعریف کرو کہ شیخ منگل والے ناراض ہو جاوے اور کہنے لگے ہمارے پیر شیخ منگل کو آپ مرجو قرار دیتے ہو. اس طرح ترجیح کسی کو نہیں دینے کی کہ کوئی لڑنے جھگڑنے کھڑا ہو جاوے. نمبر تین, مجھ سے سننے سے قبل یعنی میں نے میری جو واقعی فضیلت بیان کی اس سے ہٹ کر کے تم میرے بارے میں ایسی فضیلت بیان کرنے لگو, یہ مناسب نہیں ہے. نمبر چار, دوسرے نبی کی گستاخی ہوئے اس انداز میں میری فضیلت بیان مت کرو, اس لیے کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے. سب سے پہلا میں آدمی ہوں گا جس کو اللہ افاقہ دیں گے. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے افاقہ کس کو ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب مجھے افاقہ ہوگا بے ہوشی سے, تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام تو عرش کی ایک جانب کو پکڑے ہوئے ہیں اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے افاقہ پا گئے, کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بے ہوش ہوئے تھے اور مجھ سے پہلے افاقہ پایا, یا یہ کہ اللہ نے ان کو افاقے سے مستثنا رکھا تھا. افاقہ ہی نہیں, یعنی اللہ نے بے ہوشی سے مستثنا رکھا تھا ان لوگوں میں ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیے حاشیے میں 10 قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے, کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو قیامت کے دن کی بے ہوشی نہیں ہوگی. کون ہے 10 قسم کے لوگ؟ دیکھو, نمبر ایک, پہلے سے مرے ہوئے لوگ. جو پہلے سے مرے ان کو تو وہاں ہوش بے ہوشی کا کوئی سوال ہی نہیں. نمبر دو, شہداء کرام. نمبر تین, انبیاء اعظام. نمبر چار, جبرائیل میکائیل اسرافیل ملک الموت. پھر اخیر میں جبرائیل میکائیل اسرافیل بھی مر جائیں گے اور ملک الموت اکیلے باقی رہ جائیں گے. پھر اللہ ملک الموت کو اخیر میں موت عطا فرمائیں گے. نمبر پانچ, عرش کے حاملین. نمبر چھ, حضرت موسیٰ علیہ السلام. نمبر سات, جنت کے حور و گلما. نمبر آٹھ, جنت کے حاضن رضوان اور ان کی کمپنی. نمبر نو, جہنم کے خازن مالک اور ان کے ساتھی لوگ اور جہنم کے سانپ بچھو. اور نمبر دس, تمام کے تمام ملائکہ. جی جی قبض یقبیزو کا ایک ترجمہ ہے ہاتھ میں لے لینا. جیسے ہم کیا کرتے ہیں, یوں روٹی ہاتھ میں لی, یوں بوٹی ہاتھ میں لی, اس کو بھی قبض یقبیزو سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ایک ترجمہ یہاں یہی کریں گے، ہاتھ میں لے لینا نمبر دو. اب از یک بیزو کا دوسرا ترجمہ ہے کسی چیز کو فنا کر ڈالنا، ختم کر ڈالنا. دونوں معنی یہاں پر ہے. زمین کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. سب زمین آسمان کو اللہ لپیٹ کر کے اپنی مٹھی میں، اپنے قبضے قدرت میں لے لیں گے. ایک مطلب تو ترجمۃ الباب کا یہ ہے کہ دوسرا مطلب یہ زمین جو اس وقت کے اوپر جمیع بنو نوع آدم، انسان، جانور، حیوان، چرند، پرند سب کی قیامگاہ ہے، سب یہاں بود و باش اختیار کرتے ہیں، سب یہاں پلتے بڑھتے ہیں. یہ جو زمین ہے جو سب کا ملجا ماوا بنی ہوئی ہے، قیامت کے دن اس کو اللہ فنا کر دیں گے، ختم کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، مٹا کے تباہ کر دیں گے قیامت کے دن. جی.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الارض ويلقي السماء بيمينه ثم يقول انا الملك اين ملك الارض.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اللہ تعالی قیامت کے دن زمین کو اپنے مٹھی میں لے لیں گے، ہاتھ میں لے لیں گے. اس کی کیا شکل ہوگی؟ متشابہات کے قبیل سے ہے، ہم نہیں جانتے اس کی کیا شکل ہوگی، اللہ کس طرح زمین کو اپنی مٹھی اور قبضے میں لے لیں گے اور آسمان کو دائنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان الملک، میں ہی بادشاہ ہوں. این ملوک الارض، کہاں گئے زمین کے سب بادشاہ؟ دنیا میں لوگوں نے علاقے، ملک، مملکت بانٹ رکھی تھی، کہتے تھے یہ میرا ملک ہے، یہ میرا دیش ہے، میری ستا ہے، میری سرکار ہے، میری حکومت ہے. کہاں گئے وہ سب دنیا کے بادشاہ؟ گویا مجازی اختیارات جو اللہ نے دنیا میں عنایت فرما رکھے سب ختم ہو جائیں گے اور ساری فانی ملکیت باقی نہیں رہے گی. عارضی ملکیت فانی ہے، وہ باقی نہیں رہے گی. اب یہاں یمین جو آیا روایت میں، اس سے بعضوں نے اللہ کی قدرت کو مراد لیا ہے کہ اللہ آسمان کو اپنی قدرت میں لے لیں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ کی شان کے مطابق اللہ کا یمین ہوگا اور اس میں اللہ تعالی آسمانوں کو لے لیں گے.